ये चीजें अमूमन पहाड़ों में मिलती हैं। अगर हम खुद इन चीजों को तलाश करने के लिए निकलें और कुदाल लेकर फरहाद की तरह हर पहाड़ को खोदते फिरें तो सदियां सरफ हो जाएं और फिर भी कोई मुफीद नतीजा ना निकल सके। मगर वो रहमान रहीम परवरदिगार कितना अजीम है कि उसने इस मुश्किल को यूं हल किया कि पहाड़ों पर बर्फ जमा कर दी जो पिघल कर पहाड़ी शगाफों में चली गई, और जब ये पानी चश्मा बनकर कहीं से निकला तो पोटाश और सल्फर वगैरह की एक दुनिया हमरा ले आया, और यही चश्मे फिर आगे दरिया बने, यही दरिया फिर आगे नहरें बनी, और इन्हीं नहरों से पानी फिर हमारे खेतों में पहुंचा और इस तरह हमारी एक जरूरत पूरी हो गई। तो ये वो निजाम है, निजाम कायनात है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बपा कर रखा है। हाजरीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उसने इस नवीन नबातात के अंदर अपनी कितनी बड़ी कुदरतें रखी हैं कि खालिक कायनात ने उस नाइट्रोजन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यानी पानी की सूरत में पानी के साथ जमीन पर भेजा बारिश के अंदर, और ये बारिश फहिया भिलरदाबाद अमौसिहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बारिश के जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा कर दिया। अब जब मुर्दा जमीन जिंदा हुई तो नबातात उगे, पौधे उगे। अब दुनिया का तमाम तर हुसन अल्लाह पाक की जानिब से ये नबातात के जरिए से है कि नबातात ये सैरगाहें, ये चरागाहें और ये चमन सूने पड़ जाते अगर नबातात का हुसन दुनिया को अपनी तरफ न खींचता। और हाजिरीन मोहतरम, आज जिंदगी की बेशतर चीजें इन्हीं नबातात से बनाई जा रही, मसलन गंदम ये भी नबातात से मिलती है, जौ ये भी नबातात से मिलती है, चावल, फल, कोको, ये कॉफी, ये दीगर तमाम चीजें, मसलन दूध है, शक्कर है, घी है, शहद है, ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नबातात से अता करता है, और नबातात को जिंदगी खालिक कायनात बारिश से अता करता है, और बारिश के अंदर जिंदगी की सलाहियत अल्लाह पाक बिजली की चमक से ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में तब्दील करके अता करता है, और फिर खालिक कायनात इन्हीं नबातात के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो जमीन के अंदर मौजूद कोयला है, ये कोयला ये भी इन्हीं नबातात की सूरत थी कि बड़े बड़े जंगलात थे जमीन के अंदर दफन हो गए और अल्लाह पाक ने उन जंगलात को कोयले की सूरत दे दी। और ये कोयला जो अगर किसी कमरे में सिर्फ पाव भर कोयला जलाकर दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो निसब घंटे में अंदर तमाम आदमी मर जाते हैं, ये गैस से, ये गैस हिलाकत की गैस बन जाती है। तो गौर फरमाइए कि इस स्याह मौत यानी कोयला के इस्तेमाल से कौमें आज किस कदर ताकतवर बनी हुई हैं, उनकी सत्व तो हैबत की धाक बंधी हुई है कि वो कोयला जिसके अंदर हिलाक करने की सलाहियत है लेकिन जब इंसान अल्लाह की दी हुई अकल से उसे मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करता है तो यही कोयला कौमों की जिंदगी और कौमों के उरूज का सबब बन जाता है। यही वजह है कि अल्लाह पाक फरमाता है कि युखरिजुल हज्जा मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यिता मिनल हज्ज, के मौत से जिंदगी और जिंदगी से मौत पैदा करना ये तो अल्लाह पाक के यहाँ आसान है। हाजरीन मोहतरम, ये कायनात निजाम कायनात है, एक एक चीज अल्लाह के वजूद की गवाही दे रही है। आइए आखिर में एक नज़म अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुज़ूर अर्ज़ करके इस मौजू को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। मेरा छठा मजमुआ कलाम हर शहर में जंगल फैल गया, इसके आगाज में मैंने अल्लाह की हमद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमद बयान करते हुए एक नज़म अर्ज की है, और इस नज़म के अर्ज करने के बाद हम इस मजमू को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। और वो यूं है कि एक अर्ज गुजारूं ए मौला, एक रोज मुझे मर जाना है, ये दुनिया एक सराय है, आखिर मुझको घर जाना है, पर जब तक जान सलामत है हो विर्द जुबान सुभान अल्लाह, हर सांस पुकारे ला इला, हर धड़कन बोले इल्लल्लाह, मैं कमतर हूँ एक जर्रा हूँ, तू अरफा है, तू आला है, तू मेरे जहन पे हावी है, तू मेरी सोच से बाला है, सब रंग है तेरी कुदरत के, हर चीज को हुस्न में ढाला है, एक बिजली रोशन रोशन है, एक बादल काला काला है, मट्टी से खुशबू पैदा की, पत्थर से रिज्क निकाला है, कीड़े से रेशम बनवाया और बीज में जंगल डाला है, जो धड़कन धड़कन जपती है वो तेरे नाम की माला है, जो आंगन आंगन उतरा है तेरा पुर नूर उजाला है, जो गुलशन गुलशन चमका है वो तेरा रंग निराला है, जो सावन सावन बरसा है तेरा ही एक हवाला है, मैं तेरा आसी बंदा हूँ, तू मालिक रहमत वाला है, जिंद जान अमानत है तेरी, मुझे तूने ही तो पाला है, एक तेरे हाथ ने थामा है, मुझे जब भी जगने टाला है, एक तेरी याद सहारा है, एक तेरा इस्म उजाला है, रख उसके सदके लाज मेरी जो काली कमली वाला है, रख उसके सदके लाज मेरी जो काली कमली वाला है। हाजिर मोहतरम, ला इलाहा इल्लल्लाह और भी बेशुमार पहलू थे मगर इस मौजू को आज हम खत्म कर रहे हैं और कल इस काली कमली वाले का बयान शुरू होगा। लफ्ज़ यानी कुरान इस कलिमा तजबा के दूसरा हिस्से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में कल हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। बहुत से मौजूआत इस वक्त हमारे सामने हैं, उसमें इंशाल्लाह अज़ीज़ जब यह मौजू मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि ये कलमा तजबा है और हमारे ईमान और इस्लाम की बुनियाद है, तो हमें यह समझना चाहिए कि इस कलमा के अंदर असरार क्या है, रमूज क्या है, इसका पैगाम क्या है, इसलिए हमने आगाज में इसको लिया। अब आगे इंशाल्लाह बहुत से मौजूआत हैं जिसमें जदीद मौजूआत हैं, پھر اپنے ہمارے گھروں کے اندر جو روزانہ پیدا ہونے والے مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کا حل اسلام کیا دیتا ہے، پھر نوجوانوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، پھر رائٹس کے بارے میں اور ہیومن رائٹس ہیں، پھر دیگر مخلوقات کے رائٹس ہیں، اور پھر پرٹیکولرلی یہ جو ویمن رائٹس ہیں، خواتین کے حقوق، انشاءاللہ عزیز اس پر اور دیگر بہت سے موضوعات پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خالق کائنات ہمیں توحید اور رسالت کے مفہوم سے آشنا فرمائے، اور اللہ رب العزت اسی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی خوشبو کو ہمارے رنگ رنگ میں اتار دے. وما لینا الا البلاغ المبین.
جناب علامہ صاحب،
نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جل امی جی وعلا آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم نے کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے باب رسالت یعنی محمد الرسول اللہ اس پر گفتگو کرنی ہے. کلمہ طیبہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم ذاتی محمد استعمال فرمایا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم پاک بے شمار برکات کا حامل ہے، اور خالق کائنات نے تخلیق زمین و آسمان سے پہلے اسلام کو عرش کے پائے پر لکھ رکھا تھا، اور وہ اسی کلمہ طیبہ کی صورت میں تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور الخصائص الکبریٰ کی روایت کے مطابق سجدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا، تفت السماوات فلم ار فیہا موضعا الا رأیت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آسمانوں کو دیکھا، آسمانوں میں گھوما، اور آسمانوں میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہ تھی، ایک جگہ بھی ایسی نہ تھی کہ جہاں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد نہ لکھ رکھا ہو. ولم ارى في الجنة قصرا ولا غرفة الا واسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوب علیہ. فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو جنت کے اندر کوئی ایک محل اور ایک حجرا اور ایک کمرہ بھی ایسا نہ تھا کہ جس کے دروازے پر محمد نہ لکھا ہوا ہو. فرماتے ہیں ولقد رأيت اسمه صلی اللہ علیہ وسلم وعلى نحور الحور نحور العين بورق اعجام الجنة وشجرة طوبى وسدرة المنتهى وبين اعين الملائكة. فرماتے کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حوروں کے سینوں پر بھی یہی لفظ محمد لکھا ہوا تھا، پھر ایک ایک درخت کے ایک ایک پتے پر بھی یہی اسم محمد تحریر تھا، پھر شجرہ طوبہ کے ایک ایک مقام پر یہی اسم محمد لکھا ہوا تھا، پھر سدرۃ المنتہا کے ایک ایک پتے پر یہی اسم محمد تحریر تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک ایک فرشتے کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے اسی اسم محمد کو لکھ رکھا تھا. اسی طرح ایک روایت اور ہے کہ ان اول شیء كتبه القلم في اللوح المحفوظ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی انا اللہ لا الہ الا انا محمد رسولی، کہ پہلی چیز کہ جس کو لوح محفوظ پر قلم نے تحریر کیا وہ تحریر یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انی انا اللہ، کہ بے شک میں خدا ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسولی، محمد میرے رسول ہیں. اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بین کتفی آدم مکتوبا محمد رسول اللہ خاتم النبیین، کہ آدم علیہ السلام کے دونوں کاندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ خاتم النبیین، یعنی ختم نبوت کی شان کے حامل اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان نقش خاتم سلیمان ابن داؤد علیہ السلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جسے انگوشت سلیمانی کہا جاتا ہے، اس انگوشت سلیمانی پر بھی یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام نے انطاکیہ کی بستی میں ایک دیوار سجدہ کی تھی جو گر رہی تھی، اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اس دیوار کے نیچے کانا تحتہ کنزل لہما، اس دیوار کے نیچے کہ جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھا کیا تھا، ایک خزانہ تھا جو یتیم بھائیوں کا تھا، جو یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خزانہ سونے یا سنگ مرمر کی ایک تختی تھی، اور اس پر عربی زبان میں ایک عبارت درج تھی جس کے آخر میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی طرح اسیت الحلبیہ کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قلنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإذا بطائر في فمه لوزة خضراء فألقاها فأخذ النبي صلی اللہ علیہ وسلم فوجد فيها دودة خضراء مكتوب عليها بالأصفر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے، کہ ہم نے دیکھا کہ اچانک ہمارے سروں پر ایک پرندہ آیا، اور اس پرندے کی چونچ میں ایک سبز رنگ کا بادام تھا، وہ بادام اس نے ہمارے درمیان پھینک دیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادام کو اٹھا لیا اور پھر اس بادام کو توڑا گیا تو اس بادام کے اندر ایک سبز رنگ کا کیڑا تھا، اور اس کیڑے کی پشت پر زرد رنگ سے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس طرح ایک روایت کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام نے جب پہلی بار حضرت حوا کو دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عرض کی، رب کائنات مجھے اس کا قرب عطا کر دے، یہ میری ہم جنس ہے، رب کائنات اس کا قرب عطا کر. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آدم تجھے حوا کے پاس جانے کی اس وقت تک اجازت نہیں جب تک تو حوا کا حق مہر نہ ادا کر دے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، رب کائنات اس خاتون کا، اس حوا کا حق مہر کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انت صلیا علی صاحب الاسم عشر مرات، کہ اس وقت تک تجھے حوا تجھ پر حلال نہیں ہو سکتی جب تک میرے محمد کی ذات پر 10 بار درود نہیں پڑھ لیتا، تو تو 10 بار درود پڑھ، حوا کا مہر ادا ہو جائے گا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا اور خالق کائنات نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو روایات میں آتا ہے کہ حکم ہوا کہ اے نوح 1120 تختے بناؤ، اور ان 1120 تختوں کو ترتیب دے کر ایک کشتی بناؤ، اور ہر کشتی پر ایک پیغمبر کا نام لکھو، ہر کشتی پر ایک نبی کا نام لکھو. سیدنا نوح علیہ السلام نے 1120 تختے لیے، ہر تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا، مگر جب صبح ہوئی تو تمام تختوں سے وہ نام مٹ چکے تھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، رب کائنات یہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح اگر تم چاہتے ہو کہ تختوں پر نام سلامت رہیں اور نام بچے رہیں، نام لکھے رہیں، نام باقی رہیں، تو اس کی ایک صورت ہے کہ آغاز اللہ کے نام سے کرو اور اختتام نام محمد پر کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی حضرت نوح علیہ السلام سے اس کشتی پر لکھوایا گیا. جب حضور کے اسم پاک لکھا گیا تو پھر آواز آئی یا نوح الان قد تمت سفینتک، اے نوح اب تیرا سفینہ مکمل ہو گیا ہے. اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام مارج النبوت کی روایت، ایک بار آپ زبور کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک ایک نور چمکا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا مولا یہ نور کیسا نور ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد یہ نور نور محمد مصطفیٰ ہے. جب حضور کا ذکر سنا تو حضرت داؤد علیہ السلام پکارے یا محمد، جب ادھر سے یا محمد کی صدا بلند ہوئی ادھر سے اللہ رب العزت نے آواز دی صدقت یا داؤد، اے داؤد تو نے سچ کہا. اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام الکنز المدفون کی روایت، اس میں روایت میں یہ منقول ہے وکان بھی انتظام ملک ہی، کہ آپ کے پاس ایک انگشتری تھی، آپ کے پاس ایک انگشتری تھی اور وکان بھی انتظام ملک ہی، اور ان کے جو ملک کا، ان کی بادشاہت کا جو انتظام تھا وہ اسی کے سبب سے تھا. وکان انت نظر ہی یتنک کرو علیہ امر الناس، اور جب یہ انگشتری کہیں ادھر ادھر ہو جاتی، کہیں گم ہو جاتی تو آپ سے وہ بادشاہت چھن جاتی اور امور کے اندر بہت سے مشکلات پیدا ہو جاتی. اور اس انگشتری کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ کان نقشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس انگشتری پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک اور اللہ رب العزت کا کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. اسی طرح سعادت الدارین کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار خواب میں جنت کو دیکھا اور وعلا اشجارہا مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے درختوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. تو جبریل سے سوال کیا جبریل یہ محمد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے ان کو ساری صورتحال بتائی تو پس اللہ کی بارگاہ میں گویا ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور عرض کی یا رب اجر ذکری علی لسان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب میرا ذکر امت مصطفیٰ کی زبان پر جاری فرما دے. اسی طرح مارج النبوت کی روایت حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو آپ نے اللہ رب العزت کی جانب نگاہ اٹھائی اور خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب کائنات مجھے نام محمد کا صدقہ اس ابتلاء اور اس آزمائش میں کامیابی عطا فرما. ادھر نام محمد لیا ادھر نام مصطفیٰ کی برکت سے کنویں کے اندر ایک درخت ہوگا اس کو پتے لگے اس کو پھل لگے اور جب تک سیدنا یوسف علیہ السلام چاہے کنعان کے اندر کنعان کے کنویں کے اندر رہے اس پھل کو کھاتے رہے. اور اس طرح آپ کی ظاہری حیات طیبہ کا ایک سامان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ وہی کنویں کے اندر پیدا فرما دیا. اسی طرح زرقانی علی المواہب کی روایت کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ من لقینی وہو جاہل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخلتہ النار. کہ اے موسیٰ کوئی شخص مجھے اگر قیامت کے روز اس حال میں ملا کہ میرے مصطفیٰ کو نہ جانتا ہو میرے محمد کو نہ جانتا ہو میرے محبوب سے بے خبر ہو ادخلتہ النار تو اس بے خبری کے سبب میں اس شخص کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دوں گا. ہر وہ شخص کہ جو قیامت میں میرے سامنے اس حال میں آئے گا کہ میرے مصطفیٰ سے بے خبر ہوگا اس شخص کی سزا یہ ہوگی کہ ادخلتہ النار تو اس شخص کو میں جہنم کی آگ کے اندر پھینک دوں گا. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے تورات عطا کی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے موسیٰ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین ومت علی التوحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے موسیٰ یہ تورات لو اور میرا شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور جینا تو میری توحید پر جینا اور تجھے موت آئے تو میرے محمد کی محبت پر آئے. عرض کی رب کائنات وہ محمد کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ وہ محمد میرا حبیب ہے. عرض کی رب کائنات تو نے مجھے کلیم بنایا ہے اور محمد کو حبیب بنایا ہے کلیم زیادہ شان والا ہے یا حبیب زیادہ شان والا ہے کون زیادہ عزت والا ہے تیرے حضور؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تو میرا کلیم ہے محمد میرا حبیب ہے. اور کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ جب کلیم یہ سوال کرتا ہے رب ارنی مولا مجھے اپنا آپ دکھا تو میں کلیم کو حکم دیتا ہوں کہ کلیم جاؤ چالیس روز تک چالیس دن رات مسلسل مراقبے میں رہو عبادت میں رہو پھر کوہ طور پہ آؤ اور آ کر میرے نور کی ایک تجلی کو دیکھو. اور حبیب کی شان یہ ہے کہ وہ مکہ کے اندر سویا ہوگا اور سوئے ہوئے محبوب کو براق بھیج کر عرش پر بلایا جائے گا اپنے ہاں بلایا جائے گا. اور دوسری شان یہ ہے کہ کلیم اور حبیب میں دوسرا فرق یہ ہے کہ کلیم یہ کہتا ہے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا اور حبیب وہ ہے جسے خود خدا کہتا ہے محمد تو مجھ سے راضی ہو جا. جیسے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ احمد حضور کا نام لے لے کر حضور کے آنے کی بشارت دیتے رہے اور ذکر مصطفیٰ سے اس ذکر مصطفیٰ کے اس دنیا کے اندر جنکے بجاتے رہے. اسی طرح جواہر البحار اور الکنز المدفون اور الخصائص الکبریٰ کی ایک روایت کے مطابق ان اللہ تعالیٰ لما خلق العرش استربا فلما كتب عليه اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسکن. کہ جب خالق کائنات نے عرش کو پیدا کیا تو عرش کے اندر ایک لرزش پیدا ہوئی عرش کانپا عرش کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوئی تو پس خالق کائنات نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا تو کلمہ تجبہ کی برکت سے عرش کا کانپنا ختم ہو گیا. اسی طرح ایک روایت ہے سورۃ الحلبیہ کی کہ خالق کائنات قیامت کا جب دن ہوگا اذا کان یوم القیامت نادا منادن قم یا محمد فادخل الجنہ. قیامت کا دن جب ہوگا اور ساری مخلوق اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جب اٹھے گی تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی اے محمد اٹھو اور جنت کے اندر بغیر حساب کے داخل ہو جاؤ جنت کے اندر بغیر حساب کے تمہارا داخلہ ہے. فیکون کل من اسمہ محمد تو پس ہر وہ شخص کھڑا ہو جائے گا جس کا نام دنیا میں محمد ہوگا. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی جب قیامت وفا ہوگی اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی کہ قم یا محمد اے محمد کھڑا ہو فادخل الجنۃ بغیر حساب کہ جنت کے اندر بغیر حساب کے داخل ہو جاؤ. فیکون کل من اسمہ محمد تو پس دنیا کا ہر وہ شخص جس کا نام محمد ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا اور ان النداء له وہ یہ گمان کرے گا کہ شاید اس کا نام محمد ہے کیونکہ اس کا نام محمد ہے شاید اسے پکارا گیا ہے شاید اسے صدا دی گئی ہے شاید یہ مزدہ بخشش کا اس کے لیے ہے شاید یہ مغفرت کا یہ مزدہ یہ پیغام یہ خوشخبری اس کے لیے ہے کیونکہ اس کا نام بھی محمد ہے تو ممکن ہے کہ یہ مزدہ یہ خوشخبری اس کے لیے ہو. تو دنیا میں ہر وہ شخص جس کا نام محمد ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا اور جنت کی طرف رخ کر دے گا. آگے روایت میں آتا ہے فلی کرامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں وسلم لا جمنعون، تو پاس حضور کے اس میں پاک کی برکت سے اس میدان معاشر کے اندر جتنے بھی نام محمد رکھنے والے ہوں گے اللہ پاک کسی کو نہیں روکے گا، سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، اللہ پاک سب کو بغیر حساب کے حضور کے نام کی لاج رکھتے ہوئے خالق کائنات دنیا میں جس کا نام بھی محمد ہوگا اللہ رب العزت روایت میں آتا ہے کہ اس کو بغیر حساب کے خالق کائنات اللہ رب العزت اپنی جنت کے اندر اس کو داخل فرما دے گا۔ اس طرح ایک روایت کے مطابق آقا نے ارشاد فرمایا کہ تسمو باسمی، لوگو تم میرے نام پر اپنا نام رکھا کرو، اور ایک حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں کہ لوگو تمہارا کیا جاتا ہے اگر تمہارے گھروں میں ایک یا دو محمد ہوں، اپنے بچوں کے نام محمد بھی رکھا کرو۔ اسی طرح بزرگوں نے ایک وظیفہ اور ایک عمل جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے، اور اس کو صاحب تفسیر روح البیان نے بھی لیا ہے کہ وہ شخص جس کے گھر میں فقط لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس وقت کہ جب اللہ رب العزت ایک امید قائم فرما دے اور خالق کائنات جب کرم فرما دے اور ایک امید قائم ہو جائے، تو روزانہ اپنی زوجہ کی اپنی اہلیہ کے شکم پر روزانہ 40 دن تک یہ عبارت لکھے، من کان فی ھذا البطن فاسمہ محمد، کہ جو بھی اس پیٹ میں ہے اس کا نام محمد ہے۔ 40 دن تک من کان فی ھذا البطن فاسمہ محمد، وہ شخص لکھتا رہے اللہ پاک اس عمل کی برکت سے نام محمد کی برکت سے اس کو لڑکا عطا فرما دے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ من ولد لہ مولود فسماہ محمدا حبا لی وتبرکا کان ھذا ومولودہ فی الجنہ، آقا دو جائیں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام بھی محمد رکھا میری محبت میں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ شخص خود بھی بخشا جائے گا، اس کا بیٹا بھی بخشا جائے گا، کیونکہ اس نے میری محبت میں بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، آقا دو جائیں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص خود بھی بخشا جائے گا میرے نام کی برکت سے، اور اللہ پاک اس کی اس اولاد کو بھی بخش دے گا۔ اسی طرح آقا دو جائیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا سمیتم محمدا فلا تضربوه ولا تحرموه، کہ جب تم کسی شخص کا نام محمد رکھو تو خبردار اس کو مارو مت اور اس کی توہین مت کرو، میرے چونکہ وہ میرے نام والا ہے تو میرے نام والے کا ادب کرو، میرے نام کی وجہ سے میرے نام والے کا بھی ادب کرو۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ما من بیت فیہ اسم محمد الا نما ورزق جیرانہم، جس گھر کے اندر ایک شخص ایسا ہو کہ جس کا نام محمد ہو، خالق کائنات اس نام محمد کی برکت سے اور اس شخص کے اس نام کی وجہ سے اللہ رب العزت اس گھر کو غربت سے محفوظ فرما دیتا، اللہ پاک اس کو رزق کی فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ تو حاضرین ایک اور روایت نزہۃ المجالس کی کہ جسے امام عبد الرحمن صفوری نے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو انگوٹھی دی اور فرمایا انگوٹھی دی ایک صحابی کو، فرمایا کہ جاؤ فلاں شخص کے پاس اس پر لکھوا لاؤ لا الہ الا اللہ، تو وہ لے کر انگوٹھی لے کر اس شخص کے پاس گئے، اسے جا کر کہا کہ تم اس پر لکھ دو، وہ سنار تھا، اس نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ، تو لکھوا کر جب حضور کی بارگاہ میں پیش کی تو اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا کلمہ طیبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پر تحریر تھا۔ آقا دو جہاں نے دیکھا تو حضور نے حیرت کا اظہار فرمایا کہ کیا بھی میں نے تمہیں کہا تھا اس پر فقط لا الہ الا اللہ لکھانا، یہ محمد الرسول اللہ تو نے کیوں لکھوایا ہے، میں نے تو فقط اپنے رب کا نام لکھوانا چاہا تھا، میں نے تو فقط کلمہ توحید لکھوانا چاہا تھا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے خبر نہیں یہ کیسے لکھا گیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاگرد کرتے ہیں آقا میں تو فقط لا الہ الا اللہ لکھوا کر لایا ہوں، میں نہیں جانتا یہ محمد رسول اللہ کیسے لکھا گیا۔ اتنی میں اللہ پاک نے جبریل کو حکم فرمایا کہ جبریل جاؤ زمین کی پستیوں میں اترو، میرے محمد کو پیغام دو، میرے مصطفیٰ کو میرا پیغام دو، اور جا کر کہو کہ میرے محمد جس نام سے تجھے محبت تھی وہ تو نے لکھوا دیا، جس نام سے مجھے محبت ہے وہ میں نے لکھ دیا، جس نام سے مجھے پیار ہے وہ میں نے لکھ دیا ہے۔ حاضرین محترم یہ نام بھی برکت والا ہے، یہ نام والا بھی برکت والا ہے، اور یہ برکتیں کیسے حاصل نہ ہوں، اس لیے کہ یہ نام اس ہستی کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے کہ جس کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمتیں برسیں، جس کی یاد آ جائے تو روحیں مہک اٹھیں، جس کا سہارا مل جائے تو روتے ہوئے ہنسنے لگیں، جس کا نصارہ مل جائے تو اجڑے ہوئے بسنے لگیں، جس کی محبت مل جائے تو خدا اپنا بنا لے، جس کی نسبت مل جائے تو جنت گلے لگا لے، جس کا قرآن پڑھیں تو جینے کا طریقہ آئے، جس کا فرمان مانے تو بندگی کا سلیقہ آئے، جو زلفیں کھولے تو سیاہ رات بنے، جو زبان کھولے تو غریبوں کی بات بنے، جو اشارہ کرے تو چاند کا سینہ چر جائے، جو حکم دے دے تو سورج کا رخ بھی پھر جائے، جس کی نظر اٹھے تو خزاں بہار ہو جائے، جس کا کرم ہو تو غریبوں کا بیڑا پار ہو جائے۔ حاضرین محترم، جو اس کا نام ہے، یہ نام بھی برکت والا ہے، یہ نام والا بھی برکت والا ہے، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ ہے علم و آگہی کا سمندر نبی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر نبی کا نام، ہے علم و آگہی کا سمندر نبی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر نبی کا نام، فرتے ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے، میں نے لیا جو قبر کے اندر نبی کا نام۔ یا کہ جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کلمہ طیبہ کے اندر حضور کا ذکر رسالت یعنی محمد الرسول اللہ، اس کی شان اور فضیلت کا بیان تھا، کلمہ طیبہ کی فضیلت کا بیان تھا کہ خالق کائنات نے کس طرح ہر دور کے اندر اس کلمہ طیبہ کہنے کے بجائے، کل انشاءاللہ العزیز ہم لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے، حضور کا اسم ذاتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور اس کے اندر وہ کیا کیا اسرار و رموز ہیں جو اللہ پاک نے اس کے اندر پوشیدہ کر رکھے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مقام توحید اور مقام رسالت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور کل ہم نے اس کلمہ طیبہ کی فضیلت پر گفتگو کی تھی، اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حوالے سے کچھ فضائل والے پہلو آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ آج ہم لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے، اور لفظ محمد کا معنی بیان کریں گے کہ محمد کسے کہتے ہیں، محمد کا معنی کیا ہے، محمد کا لفظ اتنا پیارا اور حسین لفظ ہے کہ اس کے سنتے ہی ہر نگاہ فرط ادب سے جھک جاتی ہے، ہر سر خم ہو جاتا ہے، اور زباں پر درود و سلام کے دل آویز نغمے جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کا معنی بھی اس کے ظاہر کی طرح حسین اور دل آویز اور دل ربا ہے۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حمد سے مشتق ہے، حمد سے بنا ہے، ہے میم دال حمد۔ اس سے لفظ محمد بنا، اور حمد کے معنی ہیں تعریف کرنا، ثنا کرنا، خواہ یہ تعریف کسی ظاہری خوبی کے سبب ہو یا کسی باطنی خوبی کے سبب۔ تو حمد کا معنی تعریف کرنا، اور محمد کا معنی ہے وہ جس کی تعریف کی گئی، یعنی تعریف کیا گیا۔ اب اس لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایک مخصوص ڈیفینیشن ہے، اس کی ایک تعریف ہے، جیسا کہ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعریف کرتے ہوئے رقم تراز ہیں لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محمد کا معنی کیا ہے، محمد کون ہے؟ الذی یحمد حمدم مرتم بعد مرتم، کہ وہ ذات جس کی کثرت کے ساتھ اور بار بار تعریف کی جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ محمد کا معنی الذی یحمد حمدم مرتم بعد مرتم والذی یحمد کرتم بعد کرتم، یعنی جس کی تعریف تکرار کے ساتھ ہو، مسلسل جس کی تعریف ہو رہی ہو اور مسلسل جس کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہوں، جس کے کمالات کا ذکر ہو رہا ہو، جس کی عظمتیں اور جس کی شانیں ان کا بیان ہو رہا ہو، تو اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ تو محمد کا معنی تعریف کیا گیا، یعنی پریزڈ، وہ ذات جس کی تعریف کی گئی اور مسلسل تعریف کی گئی اور تعریف ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے۔ یہ محمد کا لغوی معنی ہے، یعنی تعریف کیا گیا۔ اب آگے لغت کے امام امام راغب اصفہانی رحمتہ اللہ علیہ اسی محمد کا معنی بیان کرتے ہوئے المفردات میں فرماتے ہیں، و محمد اذا قصرت خصاله المحموده، کہ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی قابل تعریف عادات حد سے زیادہ ہو جائیں، حد سے بھی بڑھ جائیں، ایسی عادات کہ جو قابل تعریف ہوں، جو لائق تحسین ہوں، جو قابل داد ہوں، وہ عادات، اچھی عادات، قابل تعریف عادات جس کی حد سے زیادہ ہو جائیں، حد سے بھی بڑھ جائیں، اس ذات اور فیکر کو محمد کہا جاتا ہے۔ اب عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب تفیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اس باب تفیل کی ایک اہم خصوصیت بے ساختگی ہے، بے ساختہ صادر ہونے والے اعمال کو کوئی باطنی اور اندرونی قوت سرزد ہونے اور ظاہر ہونے پر مجبور کر دیتی ہے، یعنی ایسے اعمال کہ جن کو بے ساختہ انسان کے اعضاء جو ہے وہ صادر کر دیتے ہیں، اور بے ساختہ اور اچانک وہ اعمال صادر ہو جائیں۔ تو اب اس معنی میں کہ محمد کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ ذات جس کی تعریف و توصیف بے ساختہ اور بے اختیار ہو جائے، جس کی تعریف بے ساختہ ہو اور بے اختیار ہو جائے، اور یہ معنی اس کشش اور خاص اٹریکشن کو بیان کرتا ہے جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکنے والوں پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے قبول اسلام سے پہلے، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھتے ہی پکار اٹھے، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث، حضرت حارث بن عمر السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منا کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، کچھ دیہاتی لوگ وفود کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے آ رہے تھے، فتجی العراب فاذا راوا وجهه قالوا هذا وجه مبارک، تو وہ وفود، وہ دیہاتی لوگ جو مسلسل حضور سے ملنے آ رہے تھے وفود کی صورت میں، ہر آنے والا وفد جب اس کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتی تھی تو وہ پکار اٹھتا تھا کہ رے دیکھو، یہ تو برکتوں والا چہرہ ہے، یہ کتنا مبارک چہرہ ہے۔ تو وہ ذات کہ جس کی تعریف خود بخود زبان میں جاری ہو جائے، زبان پہ جاری ہو جائے، اس ذات کو محمد کہتے ہیں، یعنی تعریف کیا گیا۔ تو لوگ جو حضور کا چہرہ دیکھتے تھے، اچانک ان کی زبان پکار اٹھتی تھی کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حاضرین، وہ چہرہ کیسا چہرہ تھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جبریل امین علیہ السلام سے حضور نے پوچھا، جبریل تم نے تو دنیا گھومی ہے، کائنات گھومی ہے، پستیاں اور بلندیاں دیکھی ہیں، زمین کی پستیوں کو بھی دیکھا ہے، آسمانوں کی بلندیوں کو بھی دیکھا ہے، یہ بتاؤ ہمیں کیسا پایا ہے، ہم کیسے ہیں؟ جبریل سراپا ادب بن کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بے شک میں نے زمین کی پستیوں کو بھی دیکھا، میں نے آسمانوں کی بلندیوں کو بھی دیکھا، آقا میں نے جنتوں کے نظارے بھی کیے، میں نے جنت کی تخلیقات کو بھی دیکھا، میں نے زمین کے تمام حسین مناظر کو دیکھا، آقا میں نے اس کائنات کے ایک 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 مخلوق کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ جیسا صاحب جمال اور خوبصورت میری نگاہ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ چودھویں کا چاند چمک رہا تھا اور دل نے خواہش کی کہ نکلتے ہیں آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا حضور کے بارے میں کہ حضور کہاں ہیں، مجھے بتایا گیا کہ آقا فلاں مقام پر آرام فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اس حویلی میں اس مقام پر پہنچا، میں نے دیکھا کہ کائنات کا بالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، حضور سو رہے ہیں اور میں اس طرح سراپا ادب بن کر، سراپا انکسار بن کر، سراپا عجز بن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا کہ چودھویں کا چاند بھی میرے سامنے چمک رہا تھا، مدینے کا چاند بھی میرے سامنے چمک رہا تھا، ادھر نظر کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتی، نظر کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی، نظر کبھی حضور کے چہرے کو تکتی، کبھی آسمان پر چمکنے والے چاند کو دیکھتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی دل چہرہ مصطفیٰ پر غور کرتا، کبھی دل آسمان کے چاند پر غور کرتا، بالآخر میں یہ سوچتا رہا کہ دونوں میں حسین کون ہے، دونوں میں صاحب جمال کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ بالآخر میں نے یہ فیصلہ کر لیا، فیضا ہوا احسن عندی من القمر، کہ بے شک چہرہ مصطفیٰ مجھے چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین نظر آ رہا تھا، چہرہ مصطفیٰ مجھے چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ ارے حاضرین، ایسا کیوں نہ ہو کہ وہ چاند آسمان کا ہے لیکن محمد جو چاند ہے یہ چاند دو جہان کا ہے۔ ارے وہ چاند آسمان والا چاند شب کو چمکتا ہے، یہ چاند ہر وقت چمکتا ہے، اس کی روشنی مدھم بھی ہو جاتی ہے، اس کی روشنی مدھم نہیں ہوتی، اس کو زوال بھی آ جاتا ہے، اس کو زوال نہیں آتا۔ وہ چاند شعرا کا محبوب ہے، یہ چاند خدا کا محبوب ہے، اس کی محبوبیت کا ذکر دیوان میں ہے، اس کی محبوبیت کا ذکر قرآن میں ہے، اس کو تکنے کے لیے نظریں عام ہیں، اس کو تکنے کے لیے نظریں خاص ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا، ارے یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پر چھائیاں ہیں، ان کا چہرہ صاف ہے۔ تو آقا دو جہاں یہ صحابی پکار اٹھے کہ جیسا مصطفیٰ کا چہرہ تھا میری نگاہ نے دیکھا کہ چودھویں کے چاند کا حسن بھی مصطفیٰ کے چہرے کے حسن کا مقابلہ نہیں کر رہا تھا۔ حاضرین، پس محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کو تکنے والے بے ساختہ اس کی تعریف پر مجبور ہو جائیں، وہ ذات مقدسہ کہ جس کی تعریف کے ڈنکے خالق کائنات نے اس کائنات کے اندر لمحہ لمحہ بجائے، اور اللہ رب العزت بجا رہا ہے اور بجاتا رہے گا۔ پس محمد وہ ہے کہ جہاں محمد کسے کہتے ہیں، محمد کسے کہتے ہیں کہ جہاں ہر تعریف اپنے کمال پر پہنچ جائے، جہاں ہر تحسین اپنے عروج پر پہنچ رہی ہو، جہاں مخلوق کی ساری عظمتیں جھک رہی ہوں، جہاں کائنات کی ساری بلندیاں سجدہ ریز ہو رہی ہوں، جھک رہی ہوں، جہاں کائنات کی ساری رفاتیں جھک جھک کر سلام کہہ رہی ہوں، جہاں ساری شانیں یکجا ہو رہی ہوں، جہاں رسالت مکمل ہو رہی ہو، جہاں نبوت مکمل ہو رہی ہو، جہاں خلق کی انتہا ہو رہی ہو، جہاں انسانیت اپنی معراج کو پہنچ رہی ہو، اور جہاں سارے معجزات یکجا ہو رہے ہوں، اور جہاں سارے کمالات مل رہے ہوں، اس نقطۂ کمال اور مرکز و محور ہستی کو محمد کہا جاتا ہے۔ محمد جو سراپا تعریف ہے، وہ ذات کہ کائنات کی ایک ایک مخلوق اور ایک ایک ذرہ جس کی تعریف میں رتب اللسان ہے۔ تو محمد کا معنی تعریف کیا گیا، یعنی وہ ہستی کہ جس کی تعریف بار بار ہو رہی ہو اور مسلسل ہو رہی ہو۔ اور حاضرین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے والی سب سے بڑی ذات خود رب کائنات کی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا نعت گو خود رب کائنات ہے، جو قرآن مجید میں جا بجا حضور کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت نے حضور کی نعتیں کہیں، حضور کی تعریف کی، اور اس انداز سے تعریف کی کہ اس انداز سے تعریف کرنا انسان کے بس میں نہیں، اس لیے کہ وہ خالق کی تعریف ہے جو لامحدود ہے۔ ہم اگر تعریف کریں حضور کی تو وہ محدود ہوتی ہے، چونکہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا ہر عمل محدود ہے، لیکن جب خدا چونکہ لامحدود ہے، جب وہ محمد کی تعریف کرتا ہے تو وہ تعریف بھی لامحدود ہو جاتی ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، صلات بھیجتے رہتے ہیں۔ اور امام بخاری علیہ رحمت صحیح بخاری میں اللہ کی صلات کا معنی لکھتے ہیں کہ اللہ جو حضور پر صلات بھیجتا ہے، تو اللہ کی صلات کیا ہے، اللہ کی صلات کا مفہوم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ صلات اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اللہ کی صلات یہ ہے کہ خالق کائنات فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر محمد کا ذکر کرتا رہتا ہے، محمد کی صلاح کرتا رہتا ہے، فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر محمد کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک پڑھ لیں تو یہ قرآن بھی جا بجا حضور کا ذکر کرتا، جا بجا حضور کی تعریف کرتا۔ اور یہ قرآن بتاتا ہے کہ حضور کی سب سے بڑی، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا خود رب کائنات ہے۔ ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حضور کے چہرے پاک کا ذکر کرتے ہوئے کہ والضحا، محبوب ہمیں تیرے چہرے پاک کی قسم ہے۔ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے واللیل، محبوب ہمیں تیری زلفوں کی قسم ہے۔ ایک مقام پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے نجم کہا، اور نجم کا مختلف معنی ہیں. ایک معنی ہے نجم کا ستارہ, اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ان نجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہاں اس مقام پر نجم سے مراد حضور کی ذات ہے, وہ خالق کائنات حضور کی ذات کو کہیں ستارہ کہہ کر پکار رہا ہے. ایک مقام پر قرآن مجید کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, محبوب یہ جو تیری آرزو ہے کہ قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی بجائے یہ کعبہ تیرا قبلہ ہو جائے, اور اس خواہش میں محبوب تو اپنا سر مبارک اپنا چہرہ پاک بار بار آسمان کی طرف کرتا ہے. اے محبوب ہم یہ تیرا چہرہ پاک بار بار آسمان کی طرف اٹھانا تک رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, قرآن آواز دیتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات کا پیغام ہے, اے محبوب ہم کعبہ ہی ادھر بنا دیں گے جدھر تو چاہے گا, محبوب جدھر تو چاہے گا جدھر تیری رضا ہوگی. اس طرح ایک مقام پر قرآن مجید کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. ایک مقام پر اللہ رب العزت حضور کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ یہ عظیم پیکر یہ عظیم محبوب اے ایمان والو یہ میرا کتنا بڑا احسان ہے کہ میں نے محمد تم کو عطا کر دیا ہے. ایک مقام پر قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا المزمل, ایک مقام پر قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر, ایک مقام پر قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول, ایک مقام پر قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی, جو کہیں اللہ پاک حضور کو رحمت قرار دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا. ایک مقام پر قرآن مجید کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کے بھیجا, ہم نے آپ کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا, ہم نے آپ کو رب کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا, ہم نے آپ کو سراجا منیرا یعنی روشن اور چمکتا دمکتا چراغ بنا کے بھیجا ہے. ایک مقام پر خالق کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ممن کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, کہ بے شک یہ رسول سارے بڑے عزت مرتبے اور مقام والے رسول ہیں لیکن ورفع بعضهم درجات, میں نے محمد کو تمام رسولوں کا سردار بنایا ہے, محمد کو تمام پر درجوں فضیلت عطا کی ہے. ایک مقام پر قرآن مجید حضور کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینہم, اے لوگو تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک میرے محمد کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیتے, جب تک محمد کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر لیتے. ایک مقام پر قرآن مجید کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ فقط یہ نہ سمجھے کہ اس نے فقط اسی رسول کی اطاعت کی بلکہ اس رسول کی اطاعت کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے اپنی اطاعت کو پوشیدہ کر دیا, جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے. ایک مقام پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے محبوب اللہ نے تجھ کو وہ علم عطا کیا جو تو نہیں جانتا تھا. ایک مقام پر اللہ پاک حضور کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, لوگو تحقیق رب کی جانب سے تمہاری طرف دلیل آ گئی, قطعی دلیل آ گئی خدا کے ایک ہونے کی, وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وجود محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو. ایک مقام پر قرآن مجید کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, لوگوں تمہاری طرف پیکر نور جلوہ گر ہو گیا. ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے محبوب اعلان کر دیجئے کہ میری نبوت کا دائرہ کار کسی ایک علاقے تک مخصوص نہیں, کسی ایک خطے تک مخصوص نہیں, کسی ایک شہر تک مخصوص نہیں, کسی ایک وادی یا ایک مقام تک مخصوص نہیں, کسی ایک ملک تک مخصوص نہیں, بلکہ اللہ رب العزت نے میری نبوت کا دائرہ تمام عالم انسانیت تک پھیلایا ہے اور مجھے ہر انسان کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. ایک مقام پر اللہ پاک حضور کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, محبوب یہ جو تو اپنے دستے مبارک سے پتھر پھینکتا ہے کافروں کی طرف, میرے محمد یہ پتھر تو نے تو نہیں پھینکے, یہ تو تیرے خدا نے پھینکے. ایک مقام پر اللہ پاک حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ قرار دے رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے جد اللہ فوق ایدیہم, کہ میرے محبوب کے غلاموں یہ جو تم مصطفیٰ کی بیعت کر رہے ہو, یہ جو تمہارے ہاتھوں پر میرے محمد نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, یہ ہاتھ جانتے ہو یہ کس کا ہاتھ ہے, جد اللہ فوق ایدیہم, یہ نیچے تمہارے ہاتھ ہیں اور تمہارے ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے. حضور کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ قرار دیا, اسی طرح حضور کے بولنے کو اپنا بولنا قرار دیا, قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا، کہ یہ میرا محبوب یہ تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، بلکہ زبان محمد کی ہلتی ہے کلام خدا کا ہوتا ہے. ایک مقام پر قرآن مجید حضور کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ محبوب ہم نے آپ کو مومنین کے لیے رؤوف بنا کے بھیجا ہے، مومنین کے لیے رحیم بنا کے بھیجا ہے. ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب یہ جو ہم کافروں پر عذاب نہیں بھیج رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تو ان کے اندر رہتا ہے، تیری وجہ سے آسمانوں سے عذاب بھی نہیں اترتا. ایک مقام پر قرآن مجید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ اور حضور کی عمر مبارک کے ایک ایک لمحے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لعمرک، اے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم ہے، مجھے تیری عمر کے ایک ایک لمحے کی قسم ہے. ایک مقام پر قرآن مجید کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد وان تحلوا بهذا البلد، محبوب یہ جو مکہ کی گلیاں ہیں جن میں تو چلتا ہے محمد، تیرے چلنے کی وجہ سے میں مکہ کی گلیوں کی قسم یاد کر رہا ہوں، مکہ کی گلیوں کی قسم اٹھا رہا ہوں. ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو راتوں رات، یا حضور کی معراج کا بیان ہے. ایک مقام پر قرآن مجید کہتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے محبوب آپ پر تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ایک مقام پر خالق کائنات حضور علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ لوگو اے مومنو یہ میرا محمد تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، میرا مصطفیٰ ارے اتنی تمہاری جانیں تمہارے قریب نہیں جتنا میرا محمد تمہارے قریب ہے. ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس وجود پاک کے اندر لوگو تمہارے لیے سیرت کا ایک اسوہ حسنہ کے ایک بہترین نمونہ. ایک مقام پر اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم اس روئے ارضی پر کوئی ایک عورت بھی تم اے نبی کی بیویو تم اس روئے ارضی پر بسنے والی عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس روئے ارضی پر کوئی ایک عورت بھی ہم نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہم نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا. ایک مقام پر قرآن مجید کہتا ہے حضور کی تعریف کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب ہم اس قرآن کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. ایک مقام پر اللہ پاک حضور کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آقا رب کائنات حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب تو اپنے رب کی نعمت سے محبوب مجنون تو نہیں، یہ جو کفار تجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ تو معاذ اللہ مجنون ہے، اے محبوب تو مجنون تو نہیں. وان لک اجرا غیر ممنون، اللہ کے ہاں تو تیرے لیے ایسا اجر ہے کہ جس کی انتہا ہی نہیں. ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ولل آخرۃ خیر لک من الاولی، اے محبوب ہر آنے والا لمحہ تیرے لیے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا، ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے گزری گھڑی سے بہتر ہوگی، یعنی جو جو وقت آتا جائے گا تیرے نام کے ڈنکے بجتے چلے جائیں گے، اور ہر بیتے ہوئے لمحے سے ہر آنے والا لمحہ تیری عظمتوں کے زیادہ سے زیادہ بھریرے لہراتا ہوا آئے گا. جو جو وقت گزرتا جائے گا تیری عظمتیں دوبالا ہوتی جائیں گی، تیری شانیں دوبالا ہوتی جائیں گی. میرے مصطفیٰ اس وقت کے ایک ایک لمحے پر تیرے ذکر کی داستان ہوگی، تیری محبت کی داستان ہوگی، تیری عظمت کی داستان ہوگی، اور جو جو وقت گزرتا جائے گا تیری عظمت نکھر کر لوگوں کے سامنے آتی چلی جائے گی. ایک مقام پر اللہ پاک حضور کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے محبوب الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا. ایک مقام پر اللہ پاک حضور کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، ساری کائنات کی بھلائیاں محبوب ہم نے آپ کی جھولی میں ڈال دی ہیں. اس طرح ایک مقام پر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قل ہو اللہ احد، اے محبوب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. میرے محبوب بات میری توحید کی ہے، بات میری وحدانیت کی ہے، لیکن میں اپنی بات بھی تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں. محبوب میری توحید میری کا بیان ہوگا مگر زبان مقدس تیری ہوگی. قل محبوب یہ میری وحدانیت ہے، جس کا اعلان تیری زبان سے ہوگا تو وحدانیت توحید بن جائے گی. اسی طرح بار بار مختلف مقامات پر اللہ رب العزت قرآن میں حضور کی تعریف کر رہا ہے, حضور کی ثنا کر رہا ہے اور دنیا والوں کو بتا رہا ہے, لوگو دیکھو اس پیکر محمد کی طرف دیکھو, اس وجود مصطفیٰ کی طرف دیکھو کہ جس ذات کی میں تعریف کر رہا ہوں اس ذات میں کوئی عیب کیسے ہو سکتا ہے, اس ذات کے اندر کوئی نقص کیسے ہو سکتا ہے, اور اگر کسی ذات کے اندر کوئی نقص ہو, کوئی عیب ہو, اس کے علم میں کوئی عیب ہو, اس کے تصرفات میں کوئی عیب ہو, اس کے وجود پاک میں کوئی عیب ہو, تو اتنی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. یہ لفظ محمد بتاتا ہے کہ خدا نے حضور کو بے عیب بنا کر بھیجا ہے. ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والاول والآخر والظاہر والباطن, وہ اللہ وہ اول ہے, وہ آخر ہے, وہ ظاہر ہے, وہ باطن ہے. اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے اپنی چار شانوں کا بیان کیا, اللہ اول, اللہ آخر, اللہ ظاہر اور اللہ باطن. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت کے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کے بارے میں کہ یہ آیہ کریمہ جس میں اللہ پاک نے اپنی چار شانیں بیان کی, والاول والآخر والظاہر والباطن, یہ چار شانیں یہ اللہ رب العزت کی ہیں, اور یہ آیہ کریمہ حضور اللہ رب العزت کی حمد ہے, اللہ کی تعریف پر مشتمل ہے. آپ شیخ فرماتے ہیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ جہاں اللہ رب العزت کی حمد ہے وہاں حضور کی نعت بھی ہے. اس طرح کہ رب کائنات جس طرح خدا اول ہے اسی طرح حضور بھی اول ہیں, جس طرح خدا آخر ہے اس طرح حضور بھی آخر ہیں, جس طرح خدا باظاہر ہے اسی طرح حضور بھی ظاہر ہیں, کہ جس طرح خدا باطن ہے اسی طرح وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی باطن ہے. اور وہ کیسے کہ خالق کائنات وہ رب ہونے میں اول ہے, حضور مربوب ہونے میں اول ہے, رب کائنات خالق ہونے میں اول ہے, حضور مخلوق ہونے میں اول ہیں. اور آقا فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری, اللہ پاک نے تمام مخلوقات سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا, اور آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنی خلقت تخلیق کے اعتبار سے پہلا ہوں اور بعثت کے اعتبار سے آخر ہوں, اور حضور ظاہر بھی ہیں. کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پیکر بشریت حضور کے وجود پاک سب نے دیکھا, اور حضور کی شان باطن بھی ہے, اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں کہ لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی, لوگو میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اللہ بھی اول حضور بھی اول, اللہ بھی آخر حضور بھی آخر, اللہ بھی ظاہر حضور بھی ظاہر, اللہ بھی باطن حضور بھی باطن. اللہ رب العزت وہ اپنی شان کے مطابق اول ہے, حضور اپنی شان کے مطابق اول ہیں, اللہ اپنے مقام کے مطابق اول ہے, حضور اپنے مقام کے مطابق اول ہیں, وہ رب کائنات وہ بنانے میں اول, حضور بننے میں اول, خدا سجانے میں اول, حضور سجنے میں اول, خدا پڑھانے میں اول, حضور پڑھنے میں اول, خدا سکھانے میں اول, حضور سیکھنے میں اول, خدا سجانے میں اول, حضور سجنے میں اول, خدا دینے میں اول, حضور لینے میں اول, خدا وجود میں اول, حضور سجود میں اول, خدا وحدہ نجت میں اول, حضور نبوت میں اول, خدا ربوبیت میں پہلا, حضور رسالت میں پہلے, خدا بڑائی میں اول, حضور عجز نمائی میں اول, اور خدا اپنی خدائی میں اول ہے, اور محمد اپنی مصطفائی میں اول ہے. خدا خدائی میں اول ہے, حضور مصطفائی میں اول ہیں. حاضرین جس قرآن کو اٹھا کے دیکھیں, یہ جگہ جگہ یہ قرآن مصطفیٰ کی تصویر دکھاتا ہے, مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے. قرآن کو جا اٹھا کے دیکھیں, یہ جا بجا قرآن یمر بتاتا ہے کہ لوگو اس پیکر محمد کی تعریف کرو جس کی تعریف میں کر رہا ہوں. ارے پورے پورے قرآن کے اندر دیکھیں, کہیں وجود مصطفیٰ کی بات کی, کہیں سجود مصطفیٰ کی بات کی, کہیں حضور کی عبادت کی بات کی, کہیں حضور کی نسبت کی بات کی, کہیں حضور کی نبوت کا تذکرہ, کہیں حضور کی رسالت کا تذکرہ, کہیں معراج کا تذکرہ, کہیں عظمتوں کے تاج کا تذکرہ, کہیں حضور کے ہاتھوں کا ذکر, کہیں حضور کی باتوں کا ذکر, کہیں حضور کی چال کا تذکرہ, کہیں حضور کے قال کا تذکرہ, کہیں حضور کے حوال کا تذکرہ, کہیں حضور کے غزوات کا ذکر, کہیں حضور کے حالات کا ذکر, کہیں گناہگاروں کو دامن میں چھپانے کا تذکرہ ہے, کہیں غم زدوں کو سینے لگانے کا تذکرہ ہے, کہیں مصطفیٰ کی صداقت کا ذکر ہے, کہیں مصطفیٰ کی رفاقت کا ذکر ہے. اور اگر سارا قرآن پہلو بدل بدل کر عظمت مصطفیٰ کا اعلان کر رہا ہے, پہلو بدل بدل کر حضور کی تعریف کر رہا ہے, تو محمد کا معنی وہ ذات کے جس کی تعریف کی گئی اور مسلسل تعریف کی جا رہی ہے. قرآن مجید ایک مقام پر کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے, ہم نے تیری رفعتوں کو وہ بلندی عطا کی ہے کہ اس مخلوق کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو تیری شان کا مقابلہ کر سکے, جو تیری رفعت کا مقابلہ کر سکے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اب کوئی تیرا ذکر کرے یا نہ کرے, محبوب اس سے تجھے فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ تیرا ذکر بڑھانے والا خود رب کائنات ہے جس نے قرآن کے اندر یہ گارنٹی دے دی, ورفعنا ہم تجھے بلند کر رہے ہیں. محبوب جب ہم تجھے بلند کر رہے ہیں تو کوئی کیسے گھٹا سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ اب تیرے شان کو بند کرنے کے لیے, تیرے ذکر کے بند کرنے کے لیے اب کوئی سازش دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتی. محبوب تیری ذکر کو, تیری عظمت کو, تیری رفعت کو اگر کوئی بند کرنا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ورفا نا تیرے چرچے ہم کرنے والے ہیں, تیرے ڈھنکے ہم بجانے والے ہیں, تیری رسالت و نبوت کے جھنڈے ہم لہرانے والے ہیں. اور میرے مصطفیٰ ہم نے اس تعریف کے اندر, تیرے ذکر کے اندر ہم نے تجھے انسانوں سے بے نیاز کر دیا ہے, ہم نے تجھے اپنی تعریف میں کسی کا محتاج بنایا ہی نہیں, اس لیے کہ ہم خود تیرا ذکر کرنے والے ہیں. محبوب ہم چاہتے ہیں کہ تیرا ذکر کسی مصنف کا محتاج نہ رہے, تیری صورت کسی تقریر کی محتاج نہ رہے, تیری سیرت کسی تفسیر کی محتاج نہ رہے, تیرا چرچا کسی بیان کا محتاج نہ رہے, تیرا دبدبہ کسی لسان کا محتاج نہ رہے. اے محبوب ہم نے تجھے مصنفین سے بے نیاز کر دیا, ہم نے تجھے تذکرے لکھنے والوں سے بے نیاز کر دیا, ہم نے تجھے زبانوں سے بے نیاز کر دیا ہے, ہم نے تجھے انسانوں سے بے نیاز کر دیا ہے, ہم نے تجھے تقریروں سے بے نیاز کر دیا, ہم نے تجھے تفسیروں سے بے نیاز کر دیا. ہم چاہتے ہیں کہ مصنف بھی شہرت پائیں تو تیری نسبت سے, تذکرے قبول عزت پائیں تو تیری نسبت سے, انسان معتبر ہو تو تیری نسبت سے, زمانہ ترقی پائے تو تیری نسبت سے, یہ دنیا روشنی پائے تو تیری نسبت سے, ظلمتیں مٹیں تو تیرے دم قدم سے, اجالے بٹیں تو تیرے دم قدم سے, تاریخ منور ہو تو تیری نسبت سے, گلستان معطر ہو تو تیری نسبت سے, اور ہم تیری ہی ذات مقدسہ سے گلوں کو تبسم دیں, جھرنوں کو ترنم دیں, آبشاروں کو نغمے دیں, کائنات کو وجود دیں, وجود کو سجود دیں, سجدوں کو لذت دیں, لذتوں کو حلاوت دیں, گنچوں کو چٹکنا دیں, کلیوں کو مہکنا دیں, بٹکے ہوئوں کو راہ دیں, درکارے ہوئوں کو پناہ دیں, خاک کو عظمت دیں, افلاک کو رفعت دیں. میرے محبوب جلوے میرے دکھائے تو تو, جنت میری دلائے تو تو, خزانے میرے لٹائے تو تو, کوثر میرا پلائے تو تو, عرش میرا سجائے تو تو, فرش میرا بسائے تو تو, پیغام میرا بتائے تو تو, قرآن میرا سنائے تو تو, گرے ہوئے میرے اٹھائے تو تو, پچھڑے ہوئے میرے ملائے تو تو. میرے محبوب تو دو جہاں میں معتبر ہے, تو تعریف کا پیکر ہے, اب قیامت تک انسان جدھر کان لگائے گا لمحہ لمحہ تیری ہی داستان سنائے گا, قیامت تک انسان جدھر کان لگائے گا ذرہ ذرہ لمحہ لمحہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری ہی داستان سنائے گا. حاضرین محترم یہ وہ لفظ محمد ہے, لفظ محمد خود اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں ذات محمد ہر عیب سے پاک پیدا کی گئی ہے, اور اللہ رب العزت خود اس وجود مصطفیٰ کی عظمت کی گواہیاں دے رہا ہے, اور کائنات کا لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کے, حضور کے رسالت کے جھنڈے لہرا رہا ہے. تو حاضرین تو پھر کیوں نہ کہیں کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد. اور کس نے کیا خوب کہا کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی, کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی, اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی. اللہ پاک ہمیں مقام مصطفیٰ سے بجنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے, اور پانچ لیکچرز اس حوالے سے ہو چکے ہیں, اور آج کلمہ طیبہ کے دوسرے حصہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر ہم کچھ گفتگو کر کے آج اس موضوع کو پایائے تکمیل تک پہنچائیں گے. پچھلے درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ لفظ محمد کا معنی کیا ہے, اور خالق کائنات نے اپنی اس کائنات اور نظام کائنات کے اندر کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی کو پذیرائی عطا فرمائی. محمد کا معنی ہم نے بتایا تھا کہ وہ ذات
کہ جس کی تعریف بار بار کی گئی، وہ ذات کہ جس کی قابل تعریف عادات حد سے بڑھ گئیں، اس ذات اور اس سراپا کو محمد کہا جاتا ہے۔ ہر دور کے اندر عظمت مصطفیٰ کا چرچا رہا اور مختلف انبیاء کی زبان مقدس سے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہا، اور وہ اپنے اپنے زمانوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بشارت اور خوشخبری دیتے رہے۔ کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور دست بدعا ہو کر ربنا وبعث فیہم رسولا کی صدا دیتے نظر آتے ہیں، اور کبھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی بشارت دیتے ہوئے ومبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کا آوازہ بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ذات باری تعالی نے وجود مصطفیٰ کو بنایا ہی قابل تعریف تھا۔ وہ تمام کمالات جو فردن فردن انبیاء کو ملتے رہے، اللہ رب العزت نے وہ تمام کمالات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدس کے اندر جمع فرما دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ حاضرین، وہ سراپا کیسا سراپا تھا؟ اس کائنات کے اندر رب کائنات کے جلوے منتشر تھے، نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو اس کا کوئی جلوہ آسمانوں کی وسعتوں میں نظر آتا، کوئی جلوہ زمینوں کی وسعتوں میں نظر آتا، خدا کا کوئی جلوہ پہاڑوں کی ہیبت میں دکھائی دیتا، کوئی جلوہ کھیتوں کی تراوت اور ان کی خوبصورتی اور حسن و جمال میں نظر آتا، رب کائنات کا کوئی جلوہ چاند سورج اور ستاروں میں نظر آتا۔ الغرض اس کے تمام جلوے اس کائنات کے اندر بکھرے ہوئے۔ پھر اس ذات نے چاہا کہ ایک وجود ایسا پیدا کیا جائے، ایک پیکر ایسا پیدا کیا جائے کہ جس کے اندر میرے اس کائنات کے اندر بکھرے ہوئے تمام جلوے یکجا ہو جائیں، اور اس ایک وجود کے اندر زمین کی پستیوں میں نظر آنے والی قدرتیں بھی جمع ہوں، اس ایک وجود کے اندر آسمانوں کی بلندیوں پہ نظر آنے والی اور جگمگانے والی قدرتیں بھی جمع ہوں۔ تو خالق کائنات نے انسان کا وجود پیدا کیا، اور خالق کائنات کے اندر جتنی اس کی قدرتوں کی علامات تھیں، نشانیاں تھیں، اللہ پاک نے انسان کے وجود کے اندر جمع کر دی۔ کائنات کا حسن سمیٹا تو انسان کا وجود بنا۔ اب جو کچھ خارجی کائنات میں تھا، اللہ پاک نے ان تمام قدرتوں کی اور علامات کی ساری نشانیاں اللہ پاک نے انسانی وجود کے اندر ان کو جمع کر دیا۔ پھر رب کائنات نے چاہا کہ ایک پیکر ایسا بنایا جائے کہ جس میں عالم انسانیت کے حسن کو سمیٹا جائے، عالم انسانیت کے کمالات کو سمیٹا جائے۔ تو پھر رب کائنات نے پیکر نبوت کو پیدا کیا، اور عالم انسانیت کا حسن سمیٹ کر نبوت کے اندر اس کو مجتمع کر دیا، جمع کر دیا، یکجا کر دیا۔ کائنات انسانی کا حسن اور کمالات سمیٹ کر خالق کائنات نے تمام انبیاء کرام کے اندر جمع کر دیے، پیکر نبوت کے اندر جمع کر دیا اس حسن کو، اور پھر اس نبوت کو 100,000 اور کم و بیش 24,000 پیغمبروں میں تقسیم کر دیا۔ کسی کو چہرے کا حسن دے کر حضرت یوسف بنا دیا، کسی کو دم مسیحائی دے کر حضرت عیسیٰ بنا دیا، کسی کو ید بیضہ دے کر حضرت موسیٰ بنا دیا، کسی کو صبر میں کمال عطا کر کے حضرت ایوب بنا دیا، کسی کو ہجر و وصال کی کیفیت دے کر حضرت یعقوب بنا دیا، کسی کو اپنی خاص دوستی اور خلت عطا کر کے ابراہیم خلیل اللہ بنا دیا، کسی کی قربانی قبول کر کے اس کو اسماعیل ذبیح اللہ بنا دیا۔ اور یوں یہ نظام چلتا رہا، انبیاء آتے رہے اور اپنا اپنا وقت گزار کر دنیا سے تشریف لے جاتے رہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پھر رب کائنات نے چاہا کہ ایک وجود ایسا ہو، ایک پیکر ایسا ہو، ایک ذات ایسی ہو کہ میرے جو جلوے انبیاء کے اندر بکھرے ہوئے ہیں ان کو اس وجود کے اندر یکجا کر دیا جائے، اس ایک وجود کے اندر ان کو سمو دیا جائے، ان تمام کمالات کو ایک ذات کے اندر سمیٹ دیا جائے، اور اس ایک وجود کے اندر آدم کی صفوت و بزرگی بھی ہو، اس ایک وجود کے اندر نوح کی رقت بھی ہو، اسی ایک وجود کے اندر سلیمان کی شان حکومت بھی ہو، اسی ایک وجود کے اندر لقمان کی حکمت بھی ہو، اسی ایک وجود کے اندر ایوب کا سا صبر بھی ہو، اس ایک وجود کو موسیٰ کی ید بیضہ کی شان بھی حاصل ہو، اسی ایک وجود کے اندر عیسیٰ کا دم مسیحائی بھی ہو، اس میں یوسف کا حسن و جمال بھی ہو، اس میں ابراہیم کی عظمت و خلت بھی ہو، اس میں اسماعیل کی فدائیت کا نقشہ بھی ہو، اس میں داؤد کی آواز بھی ہو، اس کو یعقوب کی بشارت بھی حاصل ہو، اس کے اندر یحییٰ کا زہد بھی شامل ہو، اس کو عیسیٰ کی سخاوت بھی حاصل ہو. الغرض رب کائنات نے اس کائنات کے اندر بکھرے ہوئے جلووں کو سمیٹا، عالم انسانیت کو بنایا، عالم انسانیت کے حسن کو سمیٹا، عالم انسانیت کے جلووں کو سمیٹا، تو انبیاء بنائے، انبیاء کے حسن کو سمیٹا، انبیاء کے کمالات کو سمیٹا، انبیاء کے حسن و جمال کو سمیٹا، انبیاء کی صلاحیتوں کو سمیٹا، انبیاء کے علم و عرفان کو سمیٹا، تمام انبیاء کرام کے معجزات کو سمیٹا، تو رب کائنات نے پیکر محمد بنا دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود پاک کو بنا دیا. اور پھر کیوں نہ کہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیضہ داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری. کہ یا رسول اللہ وہ تمام کمالات جو دیگر تمام انبیاء کو فردن فردن اللہ رب العزت نے عطا کیے تھے، وہ سارے کے سارے کمالات خالق کائنات نے آپ کے وجود پاک میں جمع فرما دیے. اور حاضرین محترم، وہ سراپا، وہ ذات مقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے اس سراپا مقدس کو اپنے وجود اور اپنی توحید کی دلیل بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے. لا الہ الا اللہ، یہ رب کائنات کے ایک ہونے کا دعویٰ ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ اس لا الہ الا اللہ کے دعوے کی دلیل ہے. حاضرین محترم، خالق کائنات نے اپنے ایک ہونے کا، وحدہ لا شریک ہونے کا دعویٰ کیا، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ ایک دعویٰ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب جو دعویٰ جتنا زیادہ مضبوط ہو، دلیل بھی اسی قدر زیادہ مضبوط ہونی چاہیے، اس لیے کہ دعوے کی مضبوطی دلیل کی مضبوطی سے قائم رہتی ہے. دعوے کے اندر اگر کوئی دعویٰ اگر مکمل ہو تو دلیل کا مکمل ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، دعویٰ اگر جامع ہو تو دلیل کا کمپریہنسو اور جامع ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور دعویٰ مضبوط ہی اسی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر دلیل بھی مضبوط ہو. تو لا الہ الا اللہ یہ رب کائنات کا اپنے وجود کے ایک ہونے، وحدہ لا شریک ہونے کا دعویٰ تھا، اور جتنا مضبوط دعویٰ تھا اللہ رب العزت نے اتنی ہی مضبوط دلیل اس کائنات کو، دنیا کو عطا کی. اور وہ دلیل یہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ لوگوں محمد میرا رسول ہے، میں ایک ہوں، اور میرے ایک ہونے کی دلیل میرے محمد کا وجود ہے. آواز آتی ہے لوگوں اس کائنات کے اندر یوں تو میرے بے شمار جلوے بکھرے ہوئے ہیں، اور میری قدرت کی ہر نشانی بول بول کر میرا پتہ دے رہی ہے. اور آواز آتی ہے کہ لوگوں اس ایک کو، یعنی میرے وجود کو، میری ذات کو، نہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، نہ زبان سے چکھ سکتے ہو، نہ ہاتھ سے چھو سکتے ہو، تم مجھے نہ کانوں سے سن سکتے ہو، نہ ناک سے سونگھ سکتے ہو، نہ عقل سے احاطہ کر سکتے ہو، نہ سمجھ سے میرا ادراک کر سکتے ہو. وہ عقلوں سے بلند ہے، خدا چھوئے جانے سے بلند ہے، خدا چکھے جانے سے بلند ہے، وہ سننے میں نہیں آتا، وہ سمجھنے میں نہیں آتا. اب انسان حیرت کے موڑ پر کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے کہ مولا، جب تو سننے میں نہیں آتا، جب تو چکھنے میں نہیں آتا، جب تو دیکھنے اور سمجھنے میں نہیں آتا، تو تیرا پتا کہاں سے پائیں؟ آواز آتی ہے لوگوں محمد الرسول اللہ، کہ لا الہ الا اللہ میرا دعویٰ تھا، اور میرے وجود کی دلیل دیکھنی ہے تو کلمہ تجبہ کا دوسرا حصہ پڑھو. لوگوں آؤ، اگر خدا کی یکتائی کی دلیل تلاش کرتے ہو تو آؤ اس پورے کارخانہ قدرت کے اندر، اس کے وجود کی سب سے بڑی دلیل محمد الرسول اللہ ہے. لوگوں آؤ، اگر تم اس بے مثال کا پتہ پانا چاہتے ہو تو آؤ اس بے مثال محمد کو دیکھو. اس کریم کا پتہ پانا چاہتے ہو تو اس کریم کو دیکھو، اس رحیم کا پتہ پانا چاہتے ہو تو آؤ اس رحیم کو دیکھو، اس حسین کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ اس حسین پہ نظر اٹھاؤ، اس حسین پہ نگاہ دوڑاؤ، اس عظیم کا پتہ پانا چاہتے ہو تو آؤ اس عظیم کو دیکھو، اس محبوب کو تکنا چاہتے ہو تو آؤ اس محبوب کو تک لو، اس لیے کہ وہ معبودیت میں بلند ہے، یہ ابدیت میں بلند ہے، اس کی بلندی کا نظارہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ اس بلند کو دیکھ لو کہ وہ خدا مسجود ہونے میں بلند ہے، یہ ساجد ہونے میں بلند ہے، وہ خالق ہونے میں بلند ہے، یہ مخلوق ہونے میں بلند ہے، وہ عطا کرنے میں بلند ہے، یہ بانٹنے میں بلند ہے، وہ الوہیت میں جکتا ہے، یہ اپنی محبوبیت میں جکتا ہے، اور اس کے سوا کسی غیر کا وجود گوارا نہیں، اس کے بعد کسی غیر کی نبوت کا دعویٰ گوارا نہیں، کائنات کی ساری خدائی اس کے دم قدم سے ہے اور کائنات کی ساری مصطفی اس کے دم قدم سے ہے۔ لوگوں یہ وجود محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے وجود کی دلیل ہے، اور یوں تو اس کائنات کے اندر ہر ہر مقام پر میرے وجود کی دلیلیں بکھری ہوئی ہیں، لیکن یہ ساری دلیلیں وہ ہیں کہ جو خاموش ہیں، جو خاموشی سے میرا پتہ تم کو دے رہی ہیں، گھٹائیں بھی میرے وجود کی دلیل ہیں مگر یہ خاموش دلیلیں ہیں، اور سمندر بھی میرے وجود کی دلیل ہیں مگر یہ خاموش دلیلیں ہیں، لہریں بھی میرے وجود کی دلیل ہیں مگر یہ خاموش دلیلیں ہیں، ستارے نظارے بادل چاند سورج کہکشائیں پہاڑ زمین آسمان چاند ہر چیز ایک ایک ذرہ میرے وجود کی دلیل ہے، جھرنوں کا ترنم پتا دیتا ہے تو میرا، گلوں کا تبسم پتا دیتا ہے تو میرا، زبانوں کا تکلم پتا دیتا ہے تو میرا، دریاؤں کا تلاتم پتا دیتا ہے تو میرا۔ مگر لوگوں یہ ساری دلیلیں جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں یہ دلیلیں خاموش دلیلیں ہیں جو چپکے چپکے میرے وجود کی گواہی دے رہی ہیں، آؤ ان تمام لاکھوں کروڑوں اور اربوں دلیلوں کے جھرمٹ میں میں نے اپنے وجود کی ایک بولتی ہوئی دلیل بنائی ہے، اور اس بولتی ہوئی دلیل کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نظام کائنات کے اندر یوں تو ہر چیز میرے وجود کی دلیل ہے مگر ہر چیز خاموشی سے میرے وجود کی دلیل بن رہی ہے، مگر محبوب تجھے میں نے اس کائنات میں ایسی دلیل بنا کے بھیجا ہے کہ تو خود بھی بولتی ہوئی دلیل ہے، اور جس دلیل کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ خاموش دلیل بھی بول بول کر میرے وجود کی گواہی بن جاتی ہے، جس کی طرف تو اشارہ کر دیتا ہے وہ خاموش دلیل بھی بولتی چلی جاتی ہے۔ محبوب تو اشارہ کرے تو خاموش دلائل بولتے چلے جائیں، محبوب تو اشارہ کرے تو ڈوبا سورج پلٹ کر بولتی ہوئی دلیل بن جائے، محبوب تو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو کر میرے وجود کی بولتی ہوئی دلیل بن جائے، محبوب تو انگلیاں پھیلائے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پھوٹ کر میرے وجود کی بولتی ہوئی دلیل بن جائیں، میرے محبوب تو اشارہ کرے تو یہ درخت جو میرے وجود کی خاموش دلیل ہیں تو اشارہ کرے تو سجدہ ریز ہو کر یہ بولتی ہوئی دلیل بن جائیں، محبوب یہ بادل میرے وجود کی خاموش دلیل ہیں مگر جب تو نگاہ اٹھا دے تو بادل ابر رحمت بن کر برس برس کر اس کی ایک ایک بوند میرے وجود کی بولتی ہوئی دلیل بن جائے۔ میرے محبوب میں نے تجھے برہان بنا کے بھیجا ہے، میں نے تجھے اپنے وجود کی آخری اور قطعی اور سب سے بڑی اور بولتی ہوئی دلیل بنا کے بھیجا ہے، میرے مصطفیٰ تو اپنی نگاہ ناز سے ان خاموش دلیلوں کو میری وحدت کے نغمے سناتا رہے گا، اور میں محمد رسول اللہ کی صورت میں کائنات کے اندر تیری رسالت کے ڈنکے بجاتا رہوں گا۔ میرے محبوب اس کائنات کے اندر ہر چیز میرے وجود کی دلیل ہے مگر وہ خاموش ہے، مگر تجھے میں نے ایسی دلیل بنا کے بھیجا ہے کہ تو اس کائنات اور نظام کائنات کے اندر میرے وجود اور میری خدائی کی بولتی ہوئی دلیل بن کر جلوگر ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، لوگو اس وجود مصطفیٰ کی صورت میں یہ آیہ کریمہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، لوگو اس وجود مصطفیٰ کی صورت میں تمہارے پاس رب کی آخری قطعی اور سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صورت میں جلوہ گر ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور کفار اور مشرکین نے پوچھا کہ اے محمد تمہارے خدا کی دلیل کیا ہے، خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، اس کے وجود کی دلیل کیا ہے، اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے، تو قرآن کی زبان میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ کے کافرو میرے خدا کے ایک ہونے کی دلیل مجھ سے پوچھتے ہو، اب دیکھو نگاہ اٹھاؤ اور میرے وجود کو تم نے مجھے صادق پایا ہے اور آج تک میری ذات مقدسہ کے اندر ایک عیب بھی تلاش نہیں کر سکے، تو پھر تم یقین کیوں نہیں کرتے کہ جب میں بے عیب ہوں تو میرا بنانے والا عیب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا وہ بھی بے عیب ہے کہ جس نے مجھے بے عیب بنایا ہے. میرا بے عیب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا خدا بھی ایسا ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے. وہ خدا وحدہ لا شریک ہے جس نے میرے وجود کو پیدا کیا ہے. اور جب آج تک تم میرے وجود میں کوئی نقص نہیں نکال سکے, آج تک میرے وجود کے اندر تم کوئی ایسی کوئی نیگیٹو چیز نہیں ڈھونڈ سکے, نہیں نکال سکے, تو پھر سمجھ لو کہ میرا خدا وہ بھی وحدہ لا شریک ہے اور ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے وہ ذات. حاضرین محترم, اس کائنات کے اندر سب سے بڑا دعویٰ تھا لا الہ الا اللہ, اور اللہ رب العزت نے اس سب سے بڑے دعوے کی دلیل کیا دی؟ محمد الرسول اللہ. اب خدا کا علم ایک دعویٰ ہے, مصطفیٰ کا علم خدا کے علم کی دلیل ہے, خدا کا کرم ایک دعویٰ ہے, مصطفیٰ کا کرم اس کرم کے دعوے کی دلیل ہے, خدا کا کمال ایک دعویٰ ہے اور محمد کا کمال اس دعوے کی دلیل ہے, خدا کا جمال ایک دعویٰ ہے, محمد کا جمال اس دعوے کی دلیل ہے, خدا کی عطا احسان رحمت ایک دعویٰ ہے اور محمد کی عطا احسان اور رحمت خدا کی رحمت کی دلیل ہے, اللہ رب العزت کی ربوبیت ایک دعویٰ ہے, محمد کی نبوت اس دعوے کی دلیل ہے, اللہ کی وحدانیت ایک دعویٰ ہے اور حضور کی رسالت اس وحدانیت کے دعوے کی سب سے بڑی دلیل ہے. ارشاد فرمایا, لوگو میں نے ذات مصطفیٰ کو اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے, اپنی ذات کی دلیل بنا کے بھیجا ہے. آؤ اگر میرا علم دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محمد کے علم کو دیکھ لو, میرا کمال دیکھنا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کے کمال کو دیکھو, میرا حسن اور جمال دیکھنا چاہتے ہو میرے محمد کے جمال کو دیکھو, میرا غضب اور جلال دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محمد کے جلال کو دیکھو, میری قدرتوں کا نظارہ کرنا چاہتے ہو آؤ میرے محمد کی عظمتوں کا نظارہ کر لو, میری رحمتوں کا تلاطم دیکھنا چاہتے ہو آؤ میرے محمد کے ہونٹوں کا تبسم دیکھو, میری مشیت دیکھنا چاہتے ہو آؤ میرے محمد کی طبیعت کو دیکھ لو, میری خلقت دیکھنا چاہتے ہو آؤ میرے محمد کی صورت کو دیکھ لو, میری ہدایت دیکھنا چاہتے ہو آؤ میرے محمد کے نقش قدم کو دیکھ لو, میری برکتوں کا خزینہ دیکھنا چاہتے ہو آؤ میرے محمد مصطفیٰ کا مدینہ دیکھ لو, میرے قرآن کی صورت دیکھنا چاہتے ہو آؤ میرے محمد کی سیرت کو دیکھ لو. اس لیے کہ میں نے قرآن کے حسن کو بکھیرا تو 114 سورتیں بن گئیں, قرآن کے حسن کو سمیٹا تو پیکر محمد بنا دیا. قرآن کا حسن بکھرتا ہے تو 114 سورتیں بنتی ہیں, قرآن کا حسن سمٹتا ہے تو محمد کی صورت بنتی ہے, محمد کا حسن بنتا ہے, محمد کا سراپا اور محمد کا جمال بنتا ہے. حاضرین محترم, کائنات میں توحید کی سب سے بڑی دلیل کا نام محمد مصطفیٰ ہے, جو اللہ رب العزت نے خاموش دلیلوں میں ایک بولتی ہوئی دلیل خالق کائنات نے ہمیں عطا فرمائی, اور علامہ اقبال, اور اس دلیل کا نام اللہ رب العزت نے محمد رکھا, یعنی وہ دلیل اور وہ ذات کے جو قابل تعریف ہے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو, بزم توحید میں دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو, اور خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور یہ نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا یہ نام خود رب کائنات نے رکھا ہے. ہمارے نام ہمارے والدین رکھتے ہیں, ہمارے نام ہمارے عز و اقارب رکھتے ہیں, اور حضور کا نام خود رب کائنات نے رکھا ہے. یہ نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا رکھا ہوا نہیں ہے. اگر یہ نام حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا تو وہ تخلیق انسانی سے پہلے جو عرش پر لکھا ہوا تھا وہ کس نے لکھا تھا؟ یہ مر بتاتا ہے کہ یہ نام خود رب کائنات نے حضور کا رکھا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطن مادر میں تھے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا کے اندر حضور جلوریز نہیں ہوئے تھے, حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی والدہ فرماتی ہیں کہ مجھے آواز آیا کرتی تھی کہ آمینہ انک قد حملت بخیر البریجہ وسید العالمین فاذا ولدتی ہے فسمیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے آمینہ, تیرے وجود پاک کے اندر وہ ہستی ہے, وہ ذات ہے کہ جس کو کائنات کا سردار رب نے بنایا ہے, جس کو تمام جہانوں کا سردار بنایا ہے, جو ساری مخلوقات سے بہتر ہے, اعلیٰ ہے, اور جب اس کی ولادت ہو جائے تو فسمی ہے محمد, پس اس کا نام محمد رکھنا اور اس کو محمد کے نام سے موسوم کرنا. اسی طرح جب حضور کا نام محمد رکھ دیا گیا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ پوچھتے تھے, سوال کرتے تھے, قیل لہ لما سمیتہ محمدا ولیس اسما لاحد من ابائه, پوچھا جاتا ان سے, سوال کیا جاتا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا جبکہ آپ کے آبا اجداد میں اس سے پہلے محمد کسی کا نام نہیں تھا؟ تو آپ جواب دیتے, انی لارجو ان یحمدہ اہل السماء والارض, کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اسی وجود محمد کی زمین والے بھی تعریف کریں گے، آسمان والے بھی تعریف کریں گے انشاءاللہ. اس وجود پاک کی، اس وجود پاک کی تعریف زمین و آسمان میں ہوگی. میں نے اس لیے اس وجود پاک کا نام محمد رکھا ہے. یہ وجود، یہ نام اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پاک پر الہام کیا تھا. اور اس طرح امام زرقانی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ لیس احد من اہل الجنت الا یدعا باسمہ ولا یکنا الا آدم فانہ یدعا ابا محمد تعظیما لہ وتوقیرا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام زرقانی فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر کسی کو بھی کنیت سے نہیں بلکہ نام سے پکارا جائے گا، اور سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، کہ جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا نام ابو محمد ہوگا، انہیں محمد کے والد کہہ کر پکارا جائے گا. اسی طرح اس نام کی اتنی عظیم برکات ہیں، امام دمیری رحمۃ اللہ علیہ حیات الحیوان کے اندر لکھتے ہیں کہ جو شخص صبح اٹھے اور صبح اٹھتے ہی جو شخص یہ کلمہ کہے، اقصت لسان الحیہ و زبان الاقرب وجد الصادق بقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں نے سانپ کی زبان باندھ دی، میں نے بچھو کی زبان باندھ دی، میں نے چور کے ہاتھ باندھ دیے، تو اللہ پاک اس عبارت کی برکت سے خالق کائنات اس شخص کو سارا دن سانپ بچھو اور چور کی اذیت سے محفوظ فرما دے گا. نہ چور اس کو نقصان پہنچا سکے گا، نہ بچھو نقصان پہنچا سکے گا، اور نہ سانپ اس کا نقصان کر سکے گا. حاضرین محترم، آئیے کچھ لمحوں کے لیے اس کلمہ طیبہ کے اسرار کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب یہ کلمہ طیبہ ہے، بات یوں بھی ہو سکتی تھی لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن خالق کائنات نے اس لفظ واؤ یعنی لفظ اور کو بھی اس کلمہ طیبہ میں لانا گوارا نہیں کیا. اپنے اور اپنے محبوب کے نام کے درمیان لفظ وا یعنی اور این اس کا بھی اضافہ نہیں کیا. خالق کائنات کو اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان نام کے درمیان بھی جدائی گوارا نہیں. وہ ارشاد میں اعزاز ذکر تو ذکر تمائی، میرے محمد میں اپنے نام کے ساتھ تیرا نام لکھ رہا ہوں اور درمیان میں ایک واو کا فاصلہ بھی نہیں ہے. محبوب جب تیرا ذکر ہوگا تو ساتھ ہی متصل میرا ذکر ہوگا. اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جب میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا. جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا. افلاک پہ میرا نام ساتھ تیرا نام، زمین پہ میرا نام ساتھ تیرا نام، عرش پہ میرا نام ساتھ تیرا نام، جنت میں میرا نام ساتھ تیرا نام، جنت کے درختوں پہ تنوں پہ پتوں پہ میرا نام ساتھ تیرا نام، حوض کوثر پہ میرا نام ساتھ تیرا نام، کوثر کے پیالوں پہ میرا نام ساتھ تیرا نام، لوح محفوظ پہ میرا نام ساتھ تیرا نام، دعاؤں میں میرا نام ساتھ تیرا نام، اذانوں میں میرا نام ساتھ تیرا نام، نمازوں میں میرا نام ہے ساتھ تیرا نام ہے. محبوب جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر، جہاں میری الوہیت وہاں تیری رسالت، جہاں میرا پیام وہاں تیرا کلام، جہاں میری تخلیق وہاں تیری تصدیق، جہاں میری گواہی وہاں تیری گواہی، جہاں میرا اقرار وہاں تیرا اقرار، جہاں میری شہادت وہاں تیری شہادت، جہاں میری پہچان وہاں تیری پہچان. محبوب میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے. جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے. محبوب میں کائنات کا رب ہوں، تو کائنات کی رحمت ہے. تو جب میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا. اسی طرح لفظ اللہ اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے لفظ اللہ پر بات کرتے ورد کیا تھا کہ اس کا کوئی بھی اگر حرف کاٹ دیا جائے تو یہ نام میننگ لیس نہیں ہوتا، بے معنی نہیں ہوتا. اسی طرح لفظ محمد کے اندر بھی اللہ پاک نے یہ کمال رکھا ہے کہ لفظ محمد کا کوئی 40 میں 4 حروف ہیں، اور اس کا کوئی ایک حرف بھی کہیں سے بھی کاٹ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو یہ نام بے معنی نہیں ہوتا. اس کا نام، اس نام کے 4 حروف میم ہے، میم اور دال، اگر پہلی میم کاٹ دی جائے تو ہے میم اور دال بچتے ہیں، جس کا معنی ہے یہ بنتا ہے حمد. تو پس محمد وہ ذات جو سراپا تعریف ہو، حمد کا معنی ہے تعریف، تو محمد وہ ذات جو سراپا تعریف ہو. اس طرح اگر اس کی ہے ختم کر دی جائے، اس کی ہے کاٹ دی جائے اور باقی 3 حروف بچیں تو وہ بنے گے مومد، وہ لفظ بنے گا مومد. مومد کا معنی ہے مدد کرنے والا، وہ ہستی وہ ذات کہ جو اپنی امتی کی ہر لمحہ مدد کر رہی ہو، اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے. یہ مدد نہیں تو اور کیا ہے کہ عالم انسانیت کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف مصطفیٰ لے جا رہے ہیں. تو پس نام پھر بھی بے معنی نہیں ہوتا. اور اگر پہلی میم بھی کاٹ دی جائے، پہلی ہے بھی کاٹ دی جائے، آخری 2 حروف بچتے ہیں میم دال، اس کے بنتا ہے میم دال مد. اور مد کہتے ہیں دراز کو، مد کہتے ہیں بلند کو، اور خدا تو پہلے وعدہ کر چکا ہے ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اور اگر پہلی میم بھی کاٹ دیں، پہلی ہے بھی کاٹ دیں، تیسری میم بھی کاٹ دیں، آخری حرف فقط دال بچے، تو دال کا معنی عربی زبان میں بنتا ہے وہ ذات جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کر رہی ہو، وہ ذات جو کسی وجود کی دلیل بن رہی ہو. تو پس محمد وہ ہستی ہوگی کہ جو خدا کے ایک ہونے کی، وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل بن کر اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئی ہو. حضرت محترم، یہ نام محمد کے اندر اتنا بڑا کمال اللہ پاک نے رکھا کہ کوئی ایک حرف بھی کاٹ دیں گے یہ نام بے معنی نہیں ہوتا. اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب یہ پہلا حصہ بیان توحید، محمد الرسول اللہ دوسرا حصہ بیان رسالت. لا الہ الا اللہ، آپ گن کے دیکھ لیں کتنے اثار و محبت ہیں. لا الہ الا اللہ آپ گن کے دیکھ لیں، اس کے اندر بھی 12 حروف، محمد الرسول اللہ اس کے اندر بھی 12 حروف. ادھر بیان توحید ہے، ادھر بیان رسالت ہے، اللہ پاک نے ادھر بھی 12 حروف رکھے، اللہ پاک نے ادھر بھی 12 حروف رکھے. لا الہ الا اللہ ادھر بھی 12 حروف، محمد الرسول اللہ ادھر بھی 12 حروف. لا الہ الا اللہ نقطہ ادھر بھی کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ نقطہ ادھر بھی کوئی نہیں. یہ نقطہ کیا ہے؟ یہ ایک دھبا ہوتا ہے. فرمایا محبوب، ادھر میری توحید کا بیان ہے، ادھر تیری رسالت کا بیان ہے، ادھر میری چادر الوہیت ہے، ادھر تیری چادر رسالت ہے. میرے مصطفیٰ، یہ نقطہ ایک دھبا ہوتا ہے، نہ ادھر کوئی نقطہ ہے نہ ادھر کوئی نقطہ ہے. ادھر میری توحید کی چادر ہر دھبے سے پاک ہے، ادھر تیری رسالت کی چادر ہر دھبے سے پاک ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور پھر لفظ اللہ، کس کے بھی 4 حروف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی 4 حروف، اور اللہ اس پر بھی شد، محمد اس پر بھی شد، اللہ اس کے بھی تیسرے حرف پہ شد، محمد اس کے بھی تیسرے حرف پہ شد، اللہ اس پر بھی شد، محمد پر بھی شد. اور یہ کیا ہے؟ شد، شد ایک تاج کی طرح ہوتی ہے. خدا نے اپنے نام پر بھی تاج رکھا ہے، محمد کے نام پر بھی تاج رکھا ہے. محبوب، مجھ پر الوہیت کا تاج ہے، تجھ پر رسالت کا تاج ہے. اللہ اس کا بھی آخری حرف ساکن، محمد اس میں بھی ایک ہی آخری حرف ساکن. اور خالق کائنات نے اپنے نام کے 4 حروف رکھے، حضور کے نام کے 4 حروف رکھے. اور حاضرین محترم، یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ حمد سے بنا ہے، حمد سے. اب عرفا کہتے ہیں، آخری بات رد کرتے ہیں، عرفا عرفا کہتے ہیں. عرفا نے ایک اہم نقطہ بیان کیا کہ یہ لفظ محمد یہ حمد سے بنا ہے، میم دال، اس کی ریجن، اس کی روٹ، اس کا مادہ، مادہ اشتقاق حمد ہے جس سے یہ لفظ محمد بنا. اب یہ جو حمد ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں 3 حروف ہے، میم اور دال، ہے میم دال حمد، اس سے لفظ محمد بنا. اب فرماتے ہیں کہ ہے سے مراد حق، میم میم سے مراد محمد، دال دال سے مراد دنیا ہے. حمد کی ہے کی ہے کی حق سے مراد حق، یعنی ہے سے مراد حق، میم سے مراد محمد، دال سے مراد دنیا ہے. یعنی اوپر ہے، نیچے میم، نیچے دال، اوپر حق، نیچے محمد، نیچے دنیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب، میں تجھے محمد بنا رہا ہوں، میں خالق ہوں، نیچے میری مخلوق ہے. میرے مصطفیٰ، تو درمیان ذریعہ بن کے کھڑا ہو جا، تو درمیان وسیلہ بن کے کھڑا ہو جا، ادھر حق ہے ادھر دنیا ہے، درمیان میں محمد تو کھڑا ہو جا، اور اپنا ایک ہاتھ میری دہلیز پہ رکھ، ایک ہاتھ سے میری مخلوق کو پکڑ اور ادھر میری دہلیز پہ سجدہ ریز کر دے. میرے مصطفیٰ، تیرا ایک تعلق ادھر میری طرف ہے، ایک تعلق مخلوق کی طرف ہے، ایک رابطہ میرے ساتھ ہے، ایک رابطہ میری مخلوق کے ساتھ ہے. میرے مصطفیٰ، تیرا ایک تسلسل، تیری رحمت کا ایک تسلسل، تیرے مانگنے کا ایک تسلسل، میرے مصطفیٰ فیضان کا ایک تسلسل ادھر میری جانب سے تجھے مل رہا ہے، اور میرے مصطفیٰ فیضان کا ایک تسلسل میری مخلوق کے ساتھ مل رہا ہے. میرے محمد، تو درمیان میں ہے، تیرا ایک ہاتھ میری طرف ہے، ایک میری مخلوق کی طرف ہے. میرے مصطفیٰ، ادھر سے رحمت لیتا جا، ادھر کو رحمت بانٹتا جا، ادھر سے لیتا جا، ادھر دیتا جا. تو محمد ہم سے بنا، اور محمد سے مراد وہ ہستی کہ ادھر خدا، نیچے مخلوق، درمیان میں محمد. محبوب، میں نے تجھے اس کائنات کے اندر فیض رسانی کا بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے. میرے مصطفیٰ، اب میری بارگاہ سے میری مخلوق کو جو ملے گا وہ تیرے ذریعے سے ملے گا، وہ تیرے وسیلے سے ملے گا، اور جس کو ہدایت ملے گی تیرے وسیلے سے ملے گی، اور جس کو میرا قرب، میری رحمت ملے گی محبوب، وہ بھی تیرے وسیلے سے ملے گی. اللہ رب العزت ہمیں مقام توحید اور مقام رسالت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات،
ہمیں ان اسرار اور ان معارف کو اپنی روحوں میں اتارنے اور انہیں اپنی زندگی کے عملی لمحوں میں اور عملی سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے حال پر کو کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
آمین.
کائنات ہماری زندگیوں کو اپنے کرم کے سائے میں دے دے.
آمین.
دنیا ہماری تپتی ہوئی زندگیوں کو اپنے کرم کے سائے میں دے دے.
آمین.
دکھوں کی آگ میں تپتی ہوئی زندگیوں کو اپنے کرم کے سائے میں لے لے.
آمین.
ہمیں اپنے کرم کے سائے میں لے لے.
آمین.
ہمیں اپنے فضل کے سائے میں لے لے.
آمین.
کائنات ہماری تپتے ہوئے لمحوں کو, زندگی کے تپتے ہوئے ایک ایک لمحے کو اپنے کرم کے سائے میں لے لے.
آمین.
اپنی نگاہوں کے ٹھنڈے سائے میں لے لے.
آمین.
توجہ آپ کا ٹھنڈا سایہ عطا کر دے.
آمین.
اپنے کرم کا ٹھنڈا سایہ عطا کر دے.
آمین.
کائنات اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ عطا کر دے.
آمین.
کائنات اپنی رحمت کا دستے شکل عطا کروا.
آمین.
کائنات ہمارے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے.
آمین.
ہم بے شک بہت گناہ گار ہیں, مولا ہم بدکار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم سے اخار ہیں, مگر رب کائنات اپنے گناہوں پہ تیرے حضور شرمندہ ہوئے ہیں. رب کائنات اپنے گناہوں پہ تیرے حضور شرمندہ ہوئے ہیں. رب کائنات ہمیں اعتراف کرتے ہیں, مولا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. رب کائنات ہماری شرمندگی کو قبول کرتے ہیں, مولا ہماری شرمندہ صاحبوں کو قبول کرتے ہیں. رب کائنات ہماری شرمندگی کو قبول کرتے ہیں. رب کائنات ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا
فرما.
رب کائنات اپنے دین کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا
فرما.
مولا اپنے قرب کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما.
مولا
ہم کو اپنی لگن دے دے.
مولا
ہم کو اپنی لگن دے دے.
مولا
ہم کو اپنی چاہت عطا کر.
مولا
ہم کو اپنی چاہت عطا کر.
آمین.
ہم کو اپنی چاہت دے دے.
آمین.
ہم کو اپنی چاہت عطا کر.
آمین.
کائنات ہم کو اپنی چاہت عطا کر. کائنات ہم کو اپنا قرب عطا کر.
آمین.
وصال کا کوئی جواب عطا کر.
آمین.
ہم نے فضل کا قرب کا کوئی جواب عطا کر.
آمین.
ہماری نیابی منہ پر چرم کی بارش کر.
آمین.
ہماری نیابی منہ پر چرم کی بارش کر. آمین. کائنات اپنے قرب کی ساتھ عطا کر.
آمین.
اپنے کرم کی ساتھ عطا کر.
آمین.
کائنات اپنے قرب کی سلاح عطا کر دے.
آمین.
کائنات اپنی نافرمانی سے بچا دے.
آمین.
کائنات ہم کو اپنی نافرمانی سے بچا دے.
آمین.
ہمیں گناہ کی زندگی سے بچا دے.
آمین.
ہمیں گناہ کی زندگی سے بچا دے.
آمین.
اپنی رحمت کے قریب کر دے.
آمین.
اپنی رحمت کے قریب کر دے.
آمین.
کائنات اپنی رحمت کے سایہ عطا کر.
آمین.
اپنے کرم کا سایہ عطا کر. مولا تیرا در چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ مولا تیرے آستانہ چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ رب کائنات تیرے گھر سے بھیک نہ ملے تو کہاں سے ملے گی؟ مولا تو ہمارا داتا ہے, تو ہمارا فوج بنوائی ہے. مولا تیرے در پر نہیں آئیں گے تو کس کے در پہ جائیں گے؟ رب کائنات اپنے گھر سے مایوس نہ لوگ, اپنے گھر سے مایوس نہ لوگ, اپنے کام کے پچکے میں ہمیں مایوس نہ لوگ. مولا ہماری دکھوں کی سب ختم ہو جائے. مولا ہمارے دکھوں کی رات ختم کر دے. مولا ہماری مسرتوں کا سویرا شروع کر.
آمین.
مولا محمد کے صدقے میں ہماری مسرتوں کا سویرا.
آمین.
حضور کی سرخوں کا واسطہ ہے.
رب
کائنات تجھے وجود مصطفیٰ کا واسطہ ہے.
آمین.
رب کائنات تجھے دامن رحمت کا واسطہ
ہے. آمین.
رب کائنات تجھے نالین مصطفیٰ کا واسطہ
ہے. آمین.
وہ نالین جس کے بوسے تیرے اپنے لیے تھے. رب کائنات اس نالین کا واسطہ ہے. مولا ہماری دکھوں کی رات.
آمین.
مصطفیٰ کا سویرا شروع.
آمین.
ہماری برہنگی کو ڈھانپ لے. ہماری ایبوں کو بچا جا. مولا تجھے
کائنات ہمارے ہر پر لطف و کرم فرما،